نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت دکھانے کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا فرمائے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہے. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا برتن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی برتن میں نہیں ہوتے، یعنی وہ کسی کا مکان نہیں ہوتے، وہ کسی کے مکین نہیں ہوتے، وہ کسی کا ظرف نہیں ہے، برتن سے ہوتا ہے، وہ کسی کے مظروف نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں خلول نہیں کرتے کہ اتر جائیں کسی میں. جیسے غیر مسلموں میں سے بعض غیر مسلم طبقات کو عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلول کراتے ہیں. جن دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں غیر مسلم، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ خلول نہیں کرتے، خلول کہتے ہیں دو الگ الگ چیزوں کے ملنے کو. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس سے جا کے اللہ ملے. جیسے پانی میں آپ دودھ ملا دیں، دودھ میں شکر ملا دیں، خلول کر دیتی ہے، شکر جو ہے نا وہ خلول کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ حال ہوتے، نہ محل ہوتے، نہ جوہر ہوتے، نہ عرض ہوتے، نہ کل ہوتے، نہ جز ہوتے، نہ ظرف ہوتے، نہ مضروب ہوتے، نہ جز ہوتے، نہ حصہ ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ واحد حقیقی ہیں، ایک ہیں وہ حقیقی ہیں. واحد عددی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ. واحد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تعداد والا ایک ہوتا ہے، ایک واحد ایک ہوتا ہے کہ جس میں تعداد والا ایک بھی نہیں ہو سکتا. تعداد والا ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ دوسرا ملا دیں گے آپ تو دو ہو جاتے ہیں، تیسرا ملا دیں گے تو تین ہو جاتے ہیں. کوانٹیٹی والا جو ایک ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک میں پیس بنتے ہیں بہت سے. ایک کیلا لے لیں اس میں کئی پیس بنا دیں، ایک سیب لے لیں اس میں کئی پیس بنا دیں، کوئی ایک چیز اس کو کوانٹیٹی والا ایک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا ایک نہیں ہوتا، یہ خصوصیت. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو احد بولتے ہیں، قل هو الله احد. کیونکہ واحد الگ ہے، احد الگ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے واحد ہونے میں بھی احد ہے، اس لیے واحد بھی ان کا نام ہے، مگر وہ واحد ہونے میں احد ہیں. اس لیے جب ان کے تعارف کا ذکر آیا تو انہوں نے احد سے اپنا تعارف کرا، جس کے معنی آتے ہیں یکتا، یعنی ایک ہونے میں بھی ایسا ایک ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ایک نہیں ہو سکتا. اس لیے حق تعالیٰ شانہ بالکل بے نشبہ ہے، اور بڑی ان کی شان ہے، وہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑے علم والے. لیکن کائنات میں فرش سے لے کے عرش تک اور چوٹی سے لے کے جبرائیل تک کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی محتاج ہو، اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اب خود موجود ہو گئی ہو، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے موجود کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر موقعوں پر ڈپینڈ نہ ہو. سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پوری کائنات اللہ سے، اور ان کا کوئی چیز بھی، کسی مخلوق کی کوئی چیز اس کی اپنی ہوتی نہیں، ہے نہیں اس کے پاس. اس کا اپنا وجود، وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہوگا. اور وجود کے اندر جو صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، خصوصیات ہیں، وہ بھی اس کے اپنے نہیں ہوں گے. وہ تھا ہی نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ بادل، نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، نہ پہاڑ تھے، نہ دریا تھے، نہ زمین تھی، نہ بندے تھے، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتے، نہ حجر، نہ شجر، کوئی چیز نہیں تھی. جب تھی نہیں تو اس کا اپنا وجود ہی نہیں تھا، اور اس میں خود کو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایگزسٹ کر سکے، اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، تھا ہی وہاں پہ اس کے پاس کچھ. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. نور کی تعریف ہے جو ظاہر ہو اپنی ذات سے اور ظاہر کرے دوسرے کو. ظاہر لعینی ہی، مظہر لغیرہ، خود سے ظاہر ہونا اور دوسرے کو دکھانا، یہ نور کی خصوصیت ہے، نور کی تعریف ہی وہ ہے. اسی لیے جب تک اللہ ظاہر نہیں ہوئے کوئی چیز ظاہر ہی نہیں ہو سکی. اس لیے سب سے ظاہر اللہ ہے. پوری کائنات میں سب سے زیادہ ظاہر کون سی چیز ہے تو بولیں گے اللہ ہے. اب اللہ تو دکھتے نہیں تو اتنے زیادہ ظاہر ہیں کہ جو بہت زیادہ ظاہر ہوتا وہ دکھتا نہیں. کیونکہ جو بہت زیادہ ظاہر ہوتا جس میں لطافت ہوتی ہے جس میں نورانیت ہوتی ہے اس پہ جا کے کسی کی آنکھ کی روشنی ٹک نہیں سکتی ہے. آنکھ کی روشنی ٹکتی ہے کثیر چیز پہ. اسی لیے میں لاتو دری بہت ابسار وہوا یو بالکل ابسار آنکھیں اس کو نہیں پکڑ سکتی وہ آنکھوں کو پکڑ لیتا ہے. وہ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہیں اور اتنے چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی لیے وہی باطن بھی ہے اور کچھ نہیں تھا اللہ ہی ہے پہلے سے اس وجہ سے اول وہی ہے اور کچھ نہیں ہوگا اللہ ہی ہوں گے اس وجہ سے آخر وہی ہے. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ بکل شیء عليم میں هو الاول والآخر والظاهر والباطن کی تفسیر اور وجہ موجود ہے کہ کیوں وہ ہر چیز کا اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے. اس لیے کہ وہ ہر ایک کے علیم ہے. علیم اپنے معلوم کو حاوی ہوتا ہے. علیم ہی اپنے معلوم کا اول ہوتا ہے. علیم ہی اپنے معلوم کا آخر ہوتا ہے. وہی اس کا ظاہر ہے وہی اس کا باطن ہے. علیم کا جو چیز کسی کے معلومات میں ہے وہ باہر کس سے آئے گی اسی سے آئے گی اور معلوم میں جو کچھ اس کے اندر انسائڈ میں ہے وہ اس کو وہ اس کا کس کو معلوم ہے. علیم کو ہی معلوم ہوتا ہے. وہ علیم سے جو کہ اس کا قیام ہے تو اس کا اندر سے بھی وہی ہے اس کے باہر سے بھی وہی ہے اس کا آخر بھی وہی ہے اس کا ظاہر بھی وہی ہے اس کا باطن بھی وہی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو ماں کو میں ماں کن کو تم جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم تین نہیں ہوتے مگر چوتھا ہوتا ہے. تم چار یا پانچ میں یہ بات نہیں کرتے مگر چھٹا ہوتا ہے. کم نہیں ہوتے مگر وہ ہوتا ہے. زیادہ نہیں ہوتے مگر وہ ہوتا ہے. اللہ ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا جہاں کہیں تم ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام صفات کمال کے جامع ہیں. حفاظت انہیں کی طرف سے ربوبیت انہیں کی طرف سے پیدا وہی کرتے ہیں. مالک وہی ہیں حاکم وہی ہیں رب وہی ہیں. جو انسانوں کے کام ہوتے ہیں وہ کام وہی کرتے ہیں. نفع انہیں کے ہاتھ میں ہے نقصان انہیں کے ہاتھ میں ہے. عزت انہیں کی طرف سے ذلیل وہی کرتے ہیں. کامیاب وہی فرماتے ہیں غلبہ وہی دیتے ہیں کسی کو محروم وہی فرماتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء جس کو چاہتے ہیں بادشاہت لے لیتے ہیں. وتعز من تشاء جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں. وتذل من تشاء جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. بیدیہ الخیر ان کے ہاتھ میں خیر ہے. ان کا کوئی کام کیونکہ شر نہیں ہوتا اس لیے خیر اور شر دونوں چیزیں جب اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں تو وہ خیر ہی ہوتی ہیں. ان کے ہاتھ میں خیر بھی ہے ان کے ہاتھ میں شر بھی ہے. لیکن جب وہ جس کو ہم شر سمجھتے ہیں جب وہ کرتے ہیں تو وہ شر نہیں ہوتا وہ خیر ہی ہوتا ہے. اس لیے دیا دیکھ خیر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے. تورج اللیل فی النہار رات کو داخل کرتے ہیں دن میں. تورج النہار فی اللیل اور آپ ہی دن کو داخل کرتے ہیں رات میں. رات آتی ہے دن جاتا ہے دن جاتا ہے رات آتی ہے. آہستہ آہستہ رات دن میں مرد ہو جاتی ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ دن رات میں مرد ہو جاتا ہے دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے. وتخرج الحی من المیت آپ ہی نکالتے ہیں زندوں کو مردوں سے. تمام پیدا ہونے کا جو نظام ہے پیدائش کا جو نظام ہے روحوں کے دنیا میں آنے کا مخلوقات کے پیدا ہونے کا بر کے بہر کے خشکی کے طریقے لطیف اور کثیف انسانوں میں جنات میں سب. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی اور آپ ہی نکالتے ہیں مردے کو زندے سے. وترزق من تشاء بغیر حساب جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب وہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت کے چاہتے ہیں میرے دوست بھائیوں کہ جو ان کی مخلوق ہے وہ ان کو پہچانے اور جو مخلوق اللہ کو پہچانتی ہے تو پھر وہ مخلوق کو بھی پہچان لیتی ہے. جب کوئی انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر جو مخلوق ہے اللہ کی وہ بھی اس کی پہچان میں آ جاتی ہے. اور جو مخلوق کی پہچان کسی کے علم میں آتی ہے تو مخلوق کا وجود جو ہے وہ بالکل نئی کے برابر ہو کے رہ جاتا ہے بڑی ہو کے چھوٹی. کیونکہ ہر مخلوق میں اللہ کو پہچاننے والا یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کسی اور کا ہے بڑی ہو کے چھوٹی ہو آسمان کی ہو کہ زمین کی ہو لطیف ہو کہ کثیف ہو روحانی ہو کہ مادی ہو مادی ہو کہ مجرد امین مادہ ہو کوئی مخلوق اس کا اپنا تو کچھ ہے ہی نا. جب اس کا اپنا کچھ نہیں ہے تو پھر جب مخلوق اس طرح پہچان میں آتی ہے تو مخلوق سے یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے کا ذہن ہٹ جاتا ہے, پھر اس کی کوئی ویلیو رہتی نہیں, سب مفہومات ہیں. جب مخلوق سے ہٹ جاتا ہے تو مخلوق کی عقیدت, مخلوق سے محبت, مخلوق کا تعلق, مخلوق میں اپنے آپ کو گم کرنا, مخلوق کے اس سے زیادہ دلچسپی قلبی لگی ہوئی رہنا, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. دکھتا ہے پوری مخلوق میں لگا ہوا, مگر نسبت صحیح ہو جاتی ہے تو وہ مخلوق کے ساتھ محبت بھی پھر خالق کے ساتھ محبت میں شامل شمار کی جاتی ہے. مخلوق کے ساتھ تعلق بھی خالق کے ساتھ تعلق میں ہی شمار کیا جاتا ہے, مخلوق کے ساتھ سلوک بھی خالق کے ساتھ سلوک میں شمار کیا جاتا ہے. یہ آدمی کی اپنی نیت ہوتی ہے اور آدمی کا نسبت کو پہچاننا ہوتا ہے کہ اس مخلوق کی دو نسبتیں ہیں, ایک باعث ایک مخلوق ہونے کے اور ایک خالق کی طرف سے جو کچھ پیدا اس میں ہے, پیدا کرنے والے نے جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے دیا ہوا ہے. جب وہ اس نسبت کو پہچانتا ہے اور اس نسبت کے حکم کو جانتا ہے کہ اللہ نے اس وجہ سے میرے ساتھ یہ حکم لگایا ہوا ہے, بیوی ہونے کی حیثیت سے, بچے ہونے کی حیثیت سے, پڑوسی ہونے کی حیثیت سے, استاد ہونے کی حیثیت سے, شاگرد ہونے کی حیثیت سے, عالم ہونے کی حیثیت سے, فاضل ہونے کی حیثیت سے, عام انسان ہونے کی حیثیت سے, جانور ہونے کی حیثیت سے, اللہ کا گھر ہونے کی حیثیت سے, اللہ کی کتاب ہونے کی حیثیت سے, اللہ کے رسول کی حیثیت سے, اللہ کے ولی کی حیثیت سے, کسی بھی حیثیتوں کا فرق ہو کے نسبت کھل جاتی ہے بندے پر اور وہ اس کا حکم ہوتا ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے تمہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ سلوک کرو, یہ معاملہ اس کے ساتھ میں رکھو. تو جب وہ بندہ اس کے ساتھ وہ معاملہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی معاملے میں شامل ہوتا ہے. اس لیے مخلوق میں ہو کر بھی بندہ خالق کے ساتھ رہتا ہے. نسبتیں سب باقی رہیں گی. آپ پیغمبروں کو دیکھیں گے کہ وہ شادیاں بھی کرتے ہیں, ان کو اولاد بھی ہوتی ہے, وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, خرید و فروخت بھی کرتے ہیں, مگر کسی پیغمبر کا ایک سیکنڈ بھی کسی مخلوق میں نہیں لگتا, اللہ کے ساتھ ہی شمار ہوتا ہے. اور یہ اللہ کو آپ دیکھیں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص نسبت حاصل ہو جاتی ہے, وصول اللہ ان کو ہو جاتا ہے, اللہ کی معرفت ان کو مل جاتی ہے, پہچان ہو جاتی ہے, تو وہ اولیاء اللہ مخلوق میں نظر آتے ہیں لیکن مخلوق میں ہوتے نہیں. وہ مخلوق کے ساتھ ان کا برتاؤ رہتا ہے لیکن وہ پورا برتاؤ خالق کے ساتھ ہونے کی حیثیت سے ہی کرتے رہتے ہیں. پہلے زمانے میں جب اولیاء اللہ کے ساتھ کرامتوں کا سلسلہ بہت ظاہر ہوتا تھا, ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے انتظام کے تحت میں, سبھی کرامتیں بہت بزرگوں نے دکھائی اپنی اور کرامات حق ہیں اور کرامت میں کام اللہ ہی کرتے ہیں. ان کی قدرت جتنی ہوتی ہے کرامت اتنی ہوتی, اسی وجہ سے ہر چیز کرامت میں ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کی قدرت میں کوئی محدود کوئی حد بندی نہیں. گاڑی ہوئی پہنچی 38 ٹیکسی نمبر 38 بیچ میں کھڑی ہونے کی وجہ سے کئی گاڑیوں کو بلا کے رہی, جن صاحب کی ہو برائے مہربانی اس کو ہٹا لیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, کچھ جلدی جانا بھی ہوتا ہے کسی کو. اور کچھ شرمندہ ہونے کی بات نہیں کہ اب میں اٹھوں گا تو سارے مجھے بھولیں گے, ایسی کوئی بات نہیں, جس کی چلے جائیں کوئی نہیں بھولے گا آپ کے, ہم سبھی اپنی اپنی گاڑیوں کو پھنسائے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں, یعنی سب سے شبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے اور متوجہ بندہ اللہ کی طرف رہے تو پھر یہ مخلوق کے ساتھ میں تو کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا ہے, دنیا کو چھوڑ کے پہاڑوں میں جا کے رہ جانا ہے. نہیں, ویسا نہیں ہے. مخلوق کو باعث مخلوق ہونے کے پہچان لینے کے بعد ان کے حقوق ہوتے ہیں, ان کے رائٹ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں. جب ان کو ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخلوق میں شمار نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ ہی شمار کرتے ہیں اس کو. یہ پہچاننے والی بات ہے, تھوڑی اس میں تھوڑا دماغ لگانا پڑتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. اللہ کی وجہ سے, اللہ کی مرضی سے, اللہ کے حکم سے جب بندہ مخلوق کی طرف متوجہ ہے تو وہ مخلوق کے ساتھ نہیں ہو, خالق کے ساتھ ہی. مشہور ہے کہ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کے پاس ہدیہ بھیجا اپنے خادمہ کے ذریعے سے, تو وہ جب جانے لگی تو راستے میں پانی آ گیا, نہر آ گئی, وہ واپس آ گئی. کہنے لگی, حضرت وہاں تو پانی ہے, میں نہیں جا سکتی ان کے گھر تک. تو انہوں نے کہا کہ تو پانی پہ کھڑی ہو جا اور اللہ سے دعا مانگ, اور پانی کو خطاب کرتی ہے کہ میں تجھے اس اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ جس کی محبت میں میرے مرشد نے کبھی کھانا نہیں کھایا, تو مجھے راستہ دے دے. کبھی کھانا نہیں کھایا عمر بھر میں، تو مجھے رابطہ دے دے. وہ اس نے رابطہ دے دیا، وہ چلے گئے. جب کھانے سے فارغ ہو گئی وہ گلو کو دے دیا اس نے، ابھی تحفہ جو بھی تھا. برتنوں کرنے کے جب واپس آ رہی تھی تو پھر پانی آ گیا. پہلے والی بات اس کی ذہن میں رہی نہیں اس کی، اور کہنے کی اب جاؤں گی کیسے. اس نے جا کے ان سے کہا کہ وہ تو پانی ہے، میں اپنے گھر کیسے جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم جا کے وہاں دریا پہ کھڑے ہو جاؤ، نہر پہ ابھی کر دو کہ اے دریا میں تجھ سے راستہ مانگتی ہوں اس اللہ کے واسطے سے کہ جس کے فلاں بندے نے، فلاں ولی نے کبھی اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی عمر بھر میں. عجیب بات ہے، راستہ مل گیا اس کو. جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی میں نے عجیب قصہ دیکھا ہے، میں تو آپ کی خادمہ ہوں، صبح شام دیکھتی ہوں کہ آپ کھاتے ہو. پھر آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں کبھی نہیں کھاتا ہوں؟ اچھا پھر یہ بھی کہا تو آپ نے جھوٹ، لیکن جھوٹ پہ راستہ بھی مل گیا. اور اس نے کہا کہ وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس بچے کھیل رہے تھے. وہ کہہ رہے کہ میں کبھی اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، تو وہ بچے دوسروں کے پال رہے تھے کیا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بچے بھی حلال ہی ہیں اور کھانا بھی جو تو مجھے دیتی ہے کہ میں کھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسبت نہیں کی ہوئی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن کبھی اپنے نفس کے لیے نہیں کھائے، اللہ کے لیے ہی کھایا. اللہ کا حکم ہے اس لیے کھایا تھا. اس کھانے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کھانے میں ہی رکھا ہوا ہے، ابھی تک اس کھانے کو نہیں کھانے میں رکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے کہا میں نے نہیں کھایا تو میں حق پر ہوں، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولا. اور انہوں نے جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کیے تو وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کا حق ادا کرنے کے لیے کیے، اپنے نفس کے لیے نہیں کیے. اس لیے اگر انہوں نے کہا کہ میں بیوی کے پاس نہیں گیا تو نہیں جانے میں شمار ہے وہ، اس لیے کہ ان کا جانا اپنے لیے تھا ہی نہیں. جو کام غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے کیا جاتا ہے اس کا حکم الگ ہوتا ہے، اور جو کام اللہ کی طرف نسبت کر کے کیا جاتا ہے جائز کام، اس کا حکم الگ ہوتا ہے. تو مخلوق کے ساتھ میں جوڑ تو رہتا ہے بندے کا، لیکن وہ جوڑ نہیں جوڑ کے قائم مقام رہتا ہے، جو نہیں نکلا ہے. خلوت در انجمن اس کو کہتے ہیں. مخلوق بکار، دس بکار اور دل بیا. ہاتھ جو ہے نا وہ کاموں میں ہوتے ہیں، لیکن دل آدمی کا اللہ کے ساتھ میں لگا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سننے والوں سے، قرآن پاک کے سنانے والوں سے، قرآن پاک کے پڑھنے والوں سے، قرآن پاک پر ایمان رکھنے والوں سے اور اس پر یقین رکھنے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری پوری زندگی وہ میرے لیے ہو کر رہ جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، وہ محیای و مماتی، میری پوری زندگی اور میری موت بھی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. اور یہی مطلب ہے اس بات کا کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. اللہ تعالیٰ کا رخ جدھر بھی آپ کریں گے تو اللہ کا رخ ہے. اے نماز تولو فتم وجه اللہ، جدھر بھی تم کرو گے تو ادھر اللہ کا رخ ہے. قبلے کا حکم ایک خاص مصلحت سے ہے، ورنہ قبلے کی پشت کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. اے نماز تولو فتم وجه اللہ، مطلب میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. کیا مطلب؟ میں نے اپنی نسبت، اپنی سوچ، اپنی چاہت، اپنا ارادہ، اپنے عمل کا، اپنے عمل کا منشا، اس کا محرک، اس کی وجہ، وہ سب اللہ بنائی دی. انی وجہ تو وزیع کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف کیا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستوں، یہ قرآن پاک کا یہ سمجھ لیجئے کہ اہم ترین موضوع ہے، اور سب سے اہم، یعنی سب سے زیادہ پھیلا کر اللہ پاک یہ بیان بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وہ یہ ہے کہ جو قرآن سے واپس ہو جائیں اور جو قرآن زندگی کی طرف آنا ہو، ان کی ہر ایک کی زندگی وہ قرآن والی زندگی ہو جائے. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ قرآن پاک کے مطابق میرے جسم کو آپ استعمال کر لیجیے، اور تستعمل لگی جس ابھی، میرا جسم اس کے موافق استعمال ہو جائے، پوری کی پوری باڈی قرآن کے مطابق ہو جائے. کیونکہ جو کچھ احکام ہیں یہ دین کے، جتنے حقوق ہیں، جتنے معاشرت کے مسائل ہیں، جتنے حلال حرام کے مسائل ہیں، جتنے جائز ناجائز کے مسائل ہیں، جتنے اپنی ضرورتیں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں جو دین سے ریلیٹڈ ہوں گی، وہ پوری کی پوری قرآن کی چیز کہلاتی ہے. قرآن کے ساتھ اس کو نسبت ہے، وہ قرآن کی وجہ سے ہی کرنا پڑتا ہے ہم کو، قرآن زندگی کا حصہ ہے. اسی لیے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ وہ قرآن کی عملی تفسیر تھی. کائنات میں جو کچھ ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن قول الہی ہے اور کائنات فعل الہی. یہ اللہ کی بات ہے, یہ اللہ کا کام ہے. جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے, اور جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ اللہ کا کام ہے. انہیں کی تو کاریگری ہے پوری کائنات کے اندر, اور اللہ کے قول اور فعل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, وہ ایک ہی بات ہے. وہ قرآن میں وشم کی وضحاحا, تو ادھر سورج آپ کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے, یہ قول الہی ہے, وہ فعل الہی. واللیل اذا یغشا, جب رات آتی ہے تو قرآن میں واللیل اذا یغشا, اور رات فزیکلی جو آئی تو یہ فعل الہی ہے کہ رات اندھیری لا کے دکھا دی سامنے. قرآن میں والقمر اذا تلاها, چاند کی قسم کھا کے اللہ نے فرمائی, اور اللہ تعالیٰ چاند کو ادھر طلوع کر دیتا ہے, یہ قول الہی ہے, وہ فعل الہی ہے. پورا یہی ہے نظام. ایک اللہ کی بات ہے, ایک اللہ کا کام ہے. ایک اللہ کی بات ہے, ایک اللہ کا کام ہے. پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور قبر حشر میں بھی, میدان حشر میں بھی, جنت میں بھی, جہنم میں بھی. جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا, جہنم میں یہ ہے یہ ہے, میدان حشر میں یہ ہے, یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں, وہ کام اللہ پاک ہیں. کوئی دونوں میں فرق نہیں ہوگا. جیسے پچھلی باتوں میں اور کاموں میں کوئی فرق نہیں ملے گا آپ کو. اللہ نے فرمایا کہ فرعون جو ہے وہ نافرمانی کیا رسول کی اور وہ جہنم میں گیا, تو یہ قول الہی ہے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی, اور فزیکلی کیا ہوا, وہی ہوا. اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہم نے سب کو ڈبو دیا. یہ بات ہے جو قرآن میں ہے کہ ان کی جھٹلانے پر ہم نے ڈبویا, اور عملاً کیا ہوا, پریکٹیکلی کیا ہوا, انہوں نے جھٹلایا اور ڈوبے. وہ ایک قول الہی ہے, اس فعل الہی. پوری کائنات میں جو ہے قرآن کی کچھ ہے نہیں صوفیہ کے پاس. ہماری جو زندگی کا رخ ہے وہ قرآن کے ساتھ میں جڑ جائے. کیا مطلب ہے قرآن پاک کے ساتھ جڑ جانے کا؟ یہ ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کے اندر اس نسبت کو ہم صحیح کریں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے, اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ کیا ہے. اور آپ کو ہر عمل میں ملے گی یہ چیز, ہر ایکشن میں ملے گی, ہر سوچ میں ملے گی, ہر ایک آدمی کی اس میں ملے گی, اور ہر لیول میں ملے گی. بادشاہ ہے اس کے لیے قرآن پورا ہے, وزیر ہے اس کے لیے قرآن پورا ہے, تاجر ہے اس کے لیے قرآن پورا ہے, کوئی منسٹر ہے اس کے لیے قرآن پورا ہے, ایک آدمی مرد ہے اس کے لیے قرآن پورا ہے, ایک عورت ہے اس کے لیے قرآن پورا ہے, جوان کے لیے, بوڑھے کے لیے, پڑھے لکھے کے لیے, بے پڑھے لکھے کے لیے, زبانداں کے لیے, بے زبانداں. قرآن شریف کے بارے میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کی طرف سے رہبری کسی چیز میں رہ گئی ہے. دین مکمل ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کوئی ایک مسئلہ ایسا پیش آئے کہ جس کا جواب قرآن و حدیث سے نہ نکالا جا سکے, تو پھر دین نامکمل ہو جائے گا. اسی لیے یہ نہیں مانا جا سکتا, اور آپ نہیں جان سکتے, نہیں نکال سکتے ایسی کوئی بات پوری دنیا میں, پوری انسانوں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں, کہ اس میں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے والا حکم آپ کو نکال کے نہ بتایا جا سکتا. ایسا نہیں ہوگا. انڈیویجلی بھی کوئی آدمی کی پرسنل لائف میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی اس کے ان سائڈ یا اس کے آؤٹ سائڈ, یا اس کی جان میں, یا اس کے مال میں, یا اس کے افکار میں, یا اس کے خیالات میں, یا اس کے کسی میں بھی, کہ اس میں قرآن کی کوئی ہدایت موجود نہیں ہے. ایسا نہیں بول سکتے کیونکہ قرآن مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے دین مکمل کیا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے فرمایا واسطم تو علیکم نعمتی, جس کو قرآن کی لائف مل گئی اس کو میری نعمت بھی مل گئی, جس کو مکمل دین مل گیا اس کو مکمل نعمت مل گئی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے, کہ تمہارا جو دین ہے یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام ہوگا. تو اس لیے ہماری اپنی ہم ہر نسبت کو قرآن کے ساتھ میں جوڑنے کی فکر کریں, اور اسی وجہ سے قرآن کریم کی جو نسبتیں ہیں, جو خدمتیں ہیں, جو کام ہیں, ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے. میرے دوستو, اللہ کا جو ماسوا ہے, اللہ کا جو غیر ہے, وہ سب فنا ہو جانے والا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو کچھ اس پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے, اور باقی رہنے والے ذات صرف تمہارے پروردگار کی. تو اگر ہم اپنے ذہنی رجحان کو, قلبی لگاؤ کو مخلوق کی طرف متوجہ کریں کسی بھی غرض سے, تو باقی فانی کے ساتھ میں ہماری نسبت ہو جائے گی, اور جو فنا ہونے والے کے ساتھ میں اپنی نسبت جوڑے گا وہ خود فنا ہو جائے گا, اور جو باقی کے ساتھ میں اپنی نسبت جوڑے گا وہ باقی ہو جائے گا. جو باقی کے ساتھ جڑ جائے گا, اور اللہ کی ذاتی حی و قیوم ہے وہی باقی ہے, تو جو حی و قیوم کے ساتھ میں جڑے گا اپنی نسبت کو رکھے گا, تو اللہ پاک اس کو حیات دے دے گا, زندگی دوا دائمی زندگی اس کو نصیب ہو جائے گی. اس کا ذکر خیر دنیا میں جب تک دنیا رہے گی جب تک ہوگا, اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں میں زندہ ہی زندہ رکھیں گے. باقی کے ساتھ میں جڑنے میں بقا ہے اور فانی کے ساتھ میں جڑنے میں فنا ہے. اب باقی کے ساتھ میں جڑنا کیا ہے؟ باقی کی بات ہے جو قرآن پاک کے نام سے ہمارے پاس ہے. اور باقی کی باتوں میں جو کام ہیں جو دیے گئے ہیں احکام جو طریقے ان سے جڑے ہوئے رہنا ہے اور اس نسبت کے ساتھ میں جڑے ہوئے. اسی وجہ سے کہتے ہیں اخلاص ضروری ہوتا ہے, پھر اس نسبت کا نام اخلاص ہوتا ہے, سوائے اس میں اللہ کے اور کوئی رضا پیش نظر نہیں ہوتی. اس نسبت کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہونا ہے. اسی لیے قرآن پاک کی جو خدمات ہیں ان سے جڑے ہوئے رہنا, چاہے چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ پڑھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے ناظرہ وغیرہ کا وہ ہو, حفظ کرانے کا جو ہے وہ ہو, عالم ہونے کا ہے وہ ہو, یا تو خود عالم کے ساتھ ہو جاؤ یا خود عالم بنو یا طالب علم بنے ہوئے رہو. مسجد ہے اللہ کے ساتھ میں نسبت ہے, ادارے ہیں دینی اللہ کے ساتھ میں نسبت ہے, غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد ہے اللہ کے ساتھ میں نسبت ہے, ذکر اور فکر اور تلاوت ہے اللہ کے ساتھ میں نسبت ہے, خیر خیرات اور صدقات ہیں, نوافل ہیں, روزے ہیں, زکات ہے, حج ہے, عمرہ ہے, طواف ہے اللہ کے ساتھ میں نسبت ہے, مخلوق کے ساتھ میں اچھائی سے پیش آنا ہے اللہ کے ساتھ میں نسبت ہے, ہمدردی محبت اور شفقت کرنا ہے, دعا خیر کرنا ہے اور ساری مخلوق کی بھلائی چاہنا ہے اللہ کے ساتھ میں نسبت ہے, حرام کاموں سے بچنا ہے اللہ کے ساتھ میں نسبت ہے, حلال کمائی کرنا ہے اللہ کے ساتھ میں نسبت ہے, حلال جگہ خرچ کرنا ہے اللہ کے ساتھ میں نسبت ہے. دنیا کا کوئی کام ہمارا دنیا نہیں رہتا جب اللہ کے ساتھ والی نسبت صحیح ہو جاتی ہے. کمانے میں نسبت اللہ کے ساتھ صحیح ہو گئی تو وہ کمانا خالص دین نہیں شمار ہوتا ہے. ہم اپنے کمانے کو دنیا بناتے ہیں اپنی نادانی سے. اگر ہم نے اپنے کمانے کے اندر اللہ کے حکم کی پوری رعایت کر لی تو اس کمانے کو دنیا بولتے نہیں. چیز دنیا الخدا غافل بدل. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. میں کمار سے نکرا ہو فرزند بدل, بیوی بچوں میں سونے چاندی میں رہنے کا نام دنیا تھوڑی. اگر آدمی بیوی بچوں میں سونے چاندی میں ہو اور اللہ کی نسبت صحیح کیا ہوا ہے اپنی, وہ دیندار ہے. وہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے شاہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک دوسرے صاحب گئے مرید ہونے کے لیے اور اسلامی تعلق پیدا کرنے, اللہ سے تعلق پیدا کرنے, اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے گئے ہوں. وہاں گئے تو دیکھا خاص بات بہترین مکان بنا ہوا ہے, قالینیں پڑی ہوئی ہیں, خدمتگار موجود ہیں, حشم ہے, قدم ہے, ایک سے تین تین چیز رکھی ہوئی ہے اور کپڑے عالیشان انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. صوفہ مطلب یہ کہ ہر دنیا کی رہن کی جو ہوتی ہے وہ ہے موجود. تو وہ وہاں سے واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ نمبر دستہ کہ دنیا دوست دار, وہ مرغ خدا نہیں ہے جو دنیا سے دل لڑایا ہوا ہوتا ہے. اتنا بڑا جملہ وہ بزرگ کو بول کے آئے. بزرگوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کے کبھی اعتراض نہیں کرنا. لگا کہ نمر دستہ کہ دنیا دوست دار, وہ مرد ہی نہیں ہے. مرد مرا مرد خدا اللہ والا, وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. آتے بیٹھ گئے اپنے گھر, سو گئے. خواب میں جو ہے ایک نیا منظر انہوں نے دیکھا, قیامت قائم ہو گئی اور سب بندے اپنی اپنی پریشانی میں ہیں اور یہ بھی اپنی پریشانی میں ہیں. اور وہاں کے جو احوال تھے وہ صحیح ان کے نقشے ان کے سامنے کھل گئے. اتنے پریشان ہوئے کہ کچھ فرشتے جو ہے نا وہ ان کے پاس آئے ہوئے ہیں اور جکڑ رہے ہیں ان کو, پکڑ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا, تم نے وہ کیا تھا, آج تیرا یہ ہوگا, آج تیرا وہ ہوگا, کوئی زنجیروں میں باندھنے جا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ چیز پکار ہی پریشانی میں. اسی حلے میں جو ہے ایک صاحب ادھر سے آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی یار اس کو چھوڑو, بندے کو ڈالو, یہ چھوڑو, یہ ہمارے آدمیوں میں سے, اس کو چھوڑ دو تم. ادھر ادھر کر کے اس کو چھوڑا سے جب ان کی جان میں جان آئی کہ بھائی میری جان چھوٹی اور جانا والا وہ آگے نکل گئے, ان کی آنکھ کھل گئی. ان کے ذہن میں وہ بیٹھ گیا کہ یہ کون آدمی تھے. اس غور کرنے میں پتا چلا کہ یہ تو وہی صاحب تھے جہاں میں جا کے آ رہا ہوں. ان کو تنبہ ہو گیا, یعنی وہ سمجھ گئے کہ میں نے غلطی کی اور میں نے ان کے بارے میں بدگمانی کی, میں نے تہمت لگائی ان پر کہ یہ دنیا دار ہے. کیونکہ کسی دیندار آدمی کو دنیا دار بولنا بہت بڑی گالی ہے اور ویسے کسی مسلمان کو دنیا دار بولنا گالی ہی ہے, یہ پتہ چلے آپ کو. کیونکہ دنیا اللہ کے غیر کی طرف یہ متوجہ ہے بولنے کا مطلب ہوتا ہے اس کا, اور مسلمان اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے, اللہ کے غیر کی طرف نہیں رہتا ہے. تو وہ ان کو تنبہ ہوا, وہ آئے ان کے پاس پھر دوبارہ, کہنے کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, گستاخی ہو گئی. نہیں 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 کوئی بات نہیں, ہوا کیا کہنے کو, میں تو خواب میں ایسا ایسا دیکھا. کہنے کہ اس سے کیا آپ تو خواب ہے بھائی, تم بولو کچھ بولنا. نہیں نہیں پہلے آپ مجھے معاف کر دو. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں پھر ایسا کرو تم جو پہلے بولے تھے وہ بولو. کہنے کہ حضرت اب نہیں کر سکتا میں, وہ بیعت بھی اس وقت ہو گئی تھی مجھ سے نادانی میں. کہنے کہ نہیں بولنا پڑے گا. بہت شرماتے ہوئے کہنے لگے میں نے کہا تھا اپنی جہالت سے نہ مرد دستا کہ دنیا دوست دارت, وہ مرد خدا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو لگا ہوا ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر دارت برائے دوست دارت, اگر رکھنا ہی ہے اس کو دنیا تو وہ دوست کے لیے رکھا ہوا ہو نہ کہ اپنے لیے رکھا ہوا. اب یہ جو تم دیکھتے ہو بھائی ہم نے کچھ کیا ہے کام اپنے بزرگوں کے ساتھ, ان کی ڈیوٹیاں دی تھی, اپنے آپ کو صحیح کیا ہے, مجاہدہ کیا ہے, دیکھ رہے ہو تم یہ سب, لیکن ہمارا دل اس سے فارغ ہے اور ہم اس میں اس وجہ سے نہیں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس سے انجوائے کرنا ہے اور غیر اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہتے ہیں. تو ایک مسلمان اپنی پوری لائف میں ہوتا ہے جیسے دوسرے ہوتے ہیں, لیکن اس کے رہنے میں اور اس کے رہنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ بھی کمائی کرتا ہے مگر اس کی کمائی دین ہے, یہ بھی شادی کرتا ہے مگر اس کی شادی دین ہے, اس کے بھی گھر میں بچے ہوتے ہیں مگر اس کے بچے ہونا بھی دین ہے, یہ بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے دوسرے بھی پالتے ہیں مگر اس کے بچوں کو پالنا دین ہے, یہ بھی خوشیاں کرتا ہے اس کی خوشیاں دین ہیں, اس کو بھی غم پہنچ جاتے ہیں صدمے آ جاتے ہیں اس کے صدمے بھی دین ہیں, اس کی خوشی پر بھی اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اور اس کے صدمے پر بھی اس کے درجے بلند ہوتے ہیں, اس کی خوشی میں یہ شکر کا مقام طے کرتا ہے اور اس کے صدمے میں یہ صبر کا مقام طے کرتا ہے, اور صبر کی صبر بھی جنت کے درجے دلانے والی چیز اور شکر بھی جنت کے درجے دلانے والی چیز ہے. شکر تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ فرمایا کہ وہ تو بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں, وقلیل من عبادی الشکور, شکر کرنے والے میرے بندے تو بہت ہی تھوڑے ہیں. اور صبر ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہو جاتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صابرین کو تو بغیر حساب ثواب ملنے والا ہے. تو اس کی خوشی کے اندر بھی اللہ ہوتا ہے, اس کی غمی کے اندر بھی اللہ ہوتا ہے. تو اس کا مخلوق سے جڑنا وہ بھی اللہ کے لیے, مخلوق سے ٹوٹنا وہ بھی اللہ کے لیے, ہر کام اللہ کے لیے بن کے رہ جاتا ہے. اسی لیے جیسے مخلوق کے پاس یعنی میرے پاس آپ کے پاس ہر پرسن کے پاس کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے, اللہ کا ہے. وہ بندہ اپنی اصلاح کر کے اپنا کچھ بھی نہیں رکھتا, اللہ کا کر دیتا ہے. ہر جزا اور احسان ہی اللہ احسان والی بات آ جاتی, اللہ نے منسوب سب کچھ اس کی طرف کیا کہ یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے, اس نے منسوب سب کچھ اللہ کی طرف کیا کہ یہ آپ کا ہے یہ آپ کا ہے یہ آپ کا ہے یہ آپ کا ہے, اپنی مرضی ختم کر دی. اور یہ بہت مجاہدے کے بعد ہوتا ہے اور یہ اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے چیز. تو یہ جو نسبت ہوتی ہے میرے دوستو, یہ نسبت آدمی کو لگائے رکھنی ہوتی ہے اور یہ پرانی زندگی کا راز ہے. سمجھ لیجیے آپ, جس کو اللہ پاک نے یہ چیز دے دی وہ بہت خوش نصیب انسان ہے. اسی لیے جب اللہ نے ہمیں رمضان کے اس مبارک موقع پر قرآن پاک سننے کی بھی سعادت دے دی, سنانے کی بھی سعادت عطا فرما دی, پڑھ بھی رہے ہم لوگ ماشاء اللہ, اعتکاف میں بھی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے, آپ حضرات بھی اللہ کی نسبت سے بیٹھتے ہیں. آج بڑی رات ہے, لوگ بڑی رات کے احترام میں سوچتے ہیں کہ کچھ بیٹھ جائیں, کچھ عبادت کر لیں, کچھ استغفار کر لیں, یہ سب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. تو اس میں اب لوگ دو چار دن رہ گئے ہیں, اس کی قدر کرتے ہوئے آئندہ کے لیے آدمی کو اپنا ایک ایسا شکل رکھنا چاہیے, اپنا نظام رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے جیوں گا اور اللہ کے لیے مروں گا اور اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھوں گا, اللہ کے دین کی محنت میں, اللہ کے دین کی خدمت میں, جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے, دین پھیلایا جا رہا ہے, دین محفوظ کیا جا رہا ہے, دین پڑھایا جا رہا ہے, دین پڑھا جا رہا ہے, ان کے میں اپنے آپ کو انوالو کروں گا اور ان کے لیے ان کا مددگار بنوں گا اور ان سے محبت کرنے والا بنوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاروں میں سے ایک رہنا, اگر پانچواں بنو گے تو مت جاؤ گے. فرمایا کہ یا تو خود عالم بنو, یعنی تو علم حاصل کرنے والے طالب علم بنو, یعنی تو ان کی مدد کرنے والے بنو, یعنی تو ان سے محبت کرنے والے بنو. ان چار نسبتوں سے ہٹ کر کوئی بھی نسبت لگے گی تمہارے ساتھ میں تو فتح ہی تم برباد ہو جاؤ گے. اور یہ کس نے فرمایا؟ یہ صابق المصدوق نے فرمایا, جن کی بات ہے وہ عاشم اللہ کی تقریر ہے, سب سے سچی بات ہے, سب سے سب سچوں میں کے سچے ہیں, ان کی بات ہے, معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اور اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ تم قرآن والے زندگی کے اطراف میں گھومتے رہو, اپنی سوچ, اپنی چاہت, اپنے جذبات, اپنی عقیدتیں, اپنی محبتیں, اپنا خرچ, اپنا جمع, اپنا سلوک, اپنا برتاؤ, اپنی دوستی, اپنی دشمنی, ان سب چیزوں کا محور وہ قرآن والی زندگی ہونا ہے جو کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ میں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بننے سے راضی ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں, اصل میں یہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنے کا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی نیت ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں, اور غفلت کی وجہ سے ہم نے اس کو دنیا بنایا ہوا ہے. اگر غفلت دور کر لیں گے تو وہ سب چیزیں بھی دین میں انکلوڈ ہو جائیں گی. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ حاضر کتاب مبارک تب تبھی ہو وطب العال رقم کو, یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے تم کو اتار کے دی ہے, تم اس کو فالو کرو تم ہدایت سے رہو گے اور تم پر رحم کیا جائے گا. ان تقول لولا انزل علینا الکتاب لکنا اہدا منہم, یعنی قیامت میں آپ اگر تم میرے پاس کہنے لگو کہ ہم کو ہدایت دی جاتی تو ہم ہدایت پاتے، ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم اس پر چل کر بتا دے، ہم سے پہلے لوگوں کو آپ نے راستہ بتایا، ہمیں راستہ آپ نے نہیں بتایا، ورنہ تمہیں کتاب دے دی گئی ہے، تمہیں راستہ بتا دیا گیا ہے، جیسے تم سے پہلے کو بتایا گیا تھا تم کو بھی بتا دیا گیا ہے، اب کوئی حضور کسی انسان کے پاس میں نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں تھا، اس کو کیا کرنا ہے، یہ ہماری زندگی کا ایم ہوتا ہے، مقصد ہے یہ، ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر کے ان کی بندگی کریں، بندگی کر کے ان کو خوش کریں، اور ان کے خوش ہونے کی جو شکلیں دنیا میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے ان سب شکلوں کے ساتھ میں اپنا رابطہ رکھیں، تب ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی، تو سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وسيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد، الله يسلمك. اللهم صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من قعد وقام، وصل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره ذاته وكلما غفل عن ذكره غافلون، وصل على سيدنا مولانا محمد كما ينبغينا ان نصلي عليه، وصل على سيدنا مولانا محمد كما تحب ربنا وترضى ان نصلي عليه، وصل على سيدنا مولانا محمد عدد النجوم، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد قطرات الماء، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد عدد ذرات الرمل، وصل على سيدنا مولانا محمد عدد خلقك، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد معلومات لك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما على نعمك، ولك الحمد حمدا خالدا مع قلوبك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يزيد طائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، انا نسالك موهبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل ذل والسلامه من كل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته يا ارحم الراحمين، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك أيضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تفضنا في تيسير كل عسير، فإن التيسير لكل عسير عن التيسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا القدر. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته. اللهم اني اسالك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها امري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها ديني، وتقضي بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتبيض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وتعود بها أنفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك من فجعة الخير، ونعوذ بك من فجعة الشر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية وإنا لا نثق إلا بك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى صلاة السبيل اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وجلة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والشمم والصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا يقطع عنا حاجات الدنيا بشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك يا الله ما يبنهم كما عفرنا بيه يا الله آج كيش مبارك رات محل محروم نا فرمائيه يا الله جهنم سے آزادی کا عشرات نے خاص طور پر مقرر فرمایا ہے اپنے کرم سے ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجیے اے اللہ جہنم سے آزاد ہونے میں جو رکاوٹ ہے محض اپنے فضل کرم سے اس کو دور فرما دیجیے اے اللہ ہمارے حالات آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن آپ کے سامنے ظاہر ہے ہماری فضلت و جلوت آپ کے سامنے ہے اے اللہ ہمارے نفس و شیطان نے ہمیں کتنا بہکایا ہے پروردگار آپ ہی ہم خوب جاننے والے ہیں نہ ہم نفس سے جیت سکے نہ شیطان سے جیت سکے اے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا یا اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں پیدا فرمایا تھا اس میں کوتاہی سستی ہو گئی دین کو پہچاننے میں دین کے حق کو پہچاننے میں دین کی محنت کو پہچاننے میں آپ کے حبیب کو پہچاننے میں آپ کے حبیب کے حقوق کو پہچاننے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی اور پوری امت مسلمہ سے کوتاہی ہو گئی اے اللہ دین کے معاملے میں ہم سب سے زیادہ غفلت کا شکار ہو گئے اے اللہ آپ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے رہے اور آپ کے ہر ہر احسان کو ہم پوری طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے لیکن ہم نے کبھی آپ کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے اے پروردگار ہم کو اس پر بہت ہی شرمندگی ہے ہم کو بہت ہی اس پر افسوس ہے اے پروردگار ہم بہت ہی شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے آپ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ آپ نے معاف فرما دیجئے آپ معاف فرمانے والی صفت رکھتے ہیں آفو آپ کا نام ہے آپ بے انتہا کرم والے ہیں آپ بہت محبت فرمانے والے ہیں اے کریم آقا اور آپ بہت ہی غنی ہیں اور آئے اللہ آپ نوازنے والے ہیں اور ہم سب کے سب فقیر ہیں ہم سب کے سب محتاج ہیں ہم سب کے سب ضرورت مند ہیں ہم سب بھکاری ہیں ہم نے ہاتھ آپ کے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ہم نے اپنی ماں سے اور اپنی پیشانیوں کو آپ کے سامنے پھینکا ہے ہم آپ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں اے اللہ ہم آپ کو معافی کی عبادت کرنے کا عہد رکھتے ہیں آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں پروردگار ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ فرمائیے ہماری گناہوں کی نوسط سے آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیے اے اللہ اور ہماری محرومی کا فیصلہ نہ فرمائیے اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں معاف فرما دیجیے یا اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہمیں معاف فرما دیجیے, جبکہ آپ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ کی نور کی چادر پہ دی ہوئی ہے. اے اللہ پتہ نہیں کتنے فرشتوں کا نزول آپ نے فرمایا ہوا ہے, اے کریم آقا اور مبارک رات میں اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, ہمیں توبہ پر استقامت بھی فرما دیجیے. ان تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں جو ہمیں یاد ہیں, اور ان سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہے. جو ہم نے دانستہ کیے ہیں ان سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں, جو نادانستہ ہو گئے ان سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں. اے اللہ جو تنہائی میں ہو گئے ان سے بھی معافی مانگتے ہیں, جو لوگوں کے سامنے ہو گئے ان سے بھی معافی مانگتے ہیں. ہماری نمازوں میں جو ہم نے غفلت کی ان سے معافی مانگتے ہیں, روزوں اور تراویح میں جو غفلت ہوئی ان سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تو بس غلطیوں کا ایک مجموعہ ہیں, آپ سے معافی کی درخواست ہے اور آپ معاف فرمانے والے ہیں. اے اللہ آپ کرم فرمانے والے ہیں, آپ کریموں کے کریم ہیں. اے اللہ کسی کریم کے دروازے پہ کوئی معمولی سا فقیر دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کو رحم آ جاتا ہے اور وہ اس کو محروم نہیں بھیجا کرتا. مولا آپ تو کریموں کے کریم ہیں, آپ ستر ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں. ہم سب آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں, آپ ہی کے مخلوق ہیں, آپ ہی کے مربوب ہیں, آپ ہی پالنے والے ہیں, آپ ہی کا حکم ہم پر چلتا ہے. اے پاک پروردگار آپ ہماری پیشانیوں کے بال کو پکڑ کر اپنے راستے کی طرف چلا دیجیے اور نفس و شیطان کے راستے سے بچا دیجیے. اے اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما دیجیے, آپ کی معرفت عطا فرما دیجیے, آپ کا خوف ہمارے دل میں سب سے زیادہ بٹھا دیجیے, یقین صادق ہمیں نصیب فرما دیجیے, صبر اور شکر جن والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے, ان کے والے راستے پر ہمیں چلا دیجیے. اے اللہ مقبوبین اور محبوب علیم اور بالدین کے راستے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ اس قرآن والی زندگی کو ہمارے اندر اتار دیجیے. اے اللہ ہمارے شب و روز اس کے موافق کر دیجیے, ہماری خلوت و جلوت اس کے موافق کر دیجیے, ہمارا ظاہر و باطن اس کے موافق کر دیجیے, ہمارا ہر ہر عمل اس کے موافق فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی فرما دیجیے. آپ ہمارے والدین سے راضی ہو جائیے, آپ ہمارے رشتے داروں سے راضی ہو جائیے, آپ ہمارے تعلق والوں سے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے نسبت والوں سے راضی ہو جائیے. جو نسبتیں آپ نے دی ہیں وہ نسبتوں میں برکت پیدا فرما دیجیے, اس میں نورانیت پیدا فرما دیجیے. اے کریم آقا پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے. یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجیے, پوری امت پر کرم فرما دیجیے, پوری امت پر مسائل کے بادل ٹوٹ پڑے ہیں. اے اللہ امت کی خواتین ان کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں, ان کا خون بہایا جا رہا ہے. اے اللہ مسلمانوں کا حال پوری دنیا میں بہت برا ہو گیا اور مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے. خصوصیت اتنا ہے کہ وہ آپ کے نام لیوا ہے اور اسلام کے ساتھ میں نسبت رکھتے ہیں اور آپ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے حبیب کے لائے طریقے سے محبت کرتے ہیں. اس قصور میں مارا جاتا ہے, اس قصور میں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, اس قصور میں لوٹا جا رہا ہے, اس قصور میں گھروں سے نکالا جا رہا ہے. پروردگار لاکھوں بیوائیں ہیں جو آپ کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, لاکھوں یتیم بچے ہیں جن کی آنکھوں سے راتیں گزرتی ہیں, ان کے تراہنی کی آواز آسمانوں تک جا رہی ہے. پروردگار اپنی مہربانی فرما دیجیے. یا اللہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ خوب جانتے ہیں, اور دشمن جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں. چاہے مسلمانوں کو اس سے غافل رکھا جائے پوری دنیا کو, لیکن آپ سے تو کوئی کسی کو غافل نہیں, آپ سے کوئی چیز غفلت نہیں رہ سکتی, کوئی چیز آپ سے اوزر نہیں ہو سکتی. آپ علام الغیوب ہیں, آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں اور آپ عالم بذات الصدور ہیں. جس نے بھی جو کیا اور جو کر رہا ہے وہ خوب آپ جانتے ہیں. پروردگار آپ آخرت میں سب کا تو بدلہ چکا دیں گے, لیکن اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو بھی ٹھنڈا فرما دے, مسلمانوں کے دلوں کی چین کا کچھ سامان فرما دے, ان کے سامنے بھی ان کی خوشیاں لے آ. اے اللہ ان کے ظالم کا انتقام لے, ان کے ظالم سے انتقام لے لے, ان کو ان کے بہتر کردار تک پہنچا دے, ان کی تقدیروں کو ان پر الٹ دے. پروردگار تو قدرت والا ہے, تو اس سے پہلے بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو اب بھی کرنے پر قادر ہے. اے پروردگار آپ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. پروردگار مسلمانوں سے خوش ہو جا. اے اللہ مسلمانوں سے راضی ہو جائیے, ان کے اوپر سے اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ یہ آپ کے حبیب کی امت ہے, آپ کے حبیب نے رو رو کے ان کو مانگا ہے, ان کے لیے تڑپتے رہے ہیں, ان کے لیے راتوں میں جاگتے رہے ہیں, ان کے لیے اپنے خون پسینے کو بہایا ہے. مولا اس طرح ان کو لٹنے پٹنے سے بچا لیجیے, پتر متر ہونے سے در بدر ہو جانے سے محفوظ فرما لیجیے. سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے, سارے عالم کے مسلمانوں کی قسمت کو چمکا دیجیے, مسلمانوں کو پھر نشاط ثانیہ دے دیجیے, مسلمانوں کے حالات کو پھر درست فرما دیجیے. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ بہتر فیصلے نازل فرما دیجیے, امت مسلمہ کے حق میں بہتر فیصلے نازل فرما دیجیے, امت کی تبدیلی کا وقت لے آئیے. اے اللہ ہم نے تو ایک کروٹ بدل دیجئے، اے اللہ اس نازک حالت سے ان کو نکال دیجئے، ان کے خوف کو ختم فرما دیجئے، ان پر ظلم کو ختم فرما دیجئے، ان کی مصیبتوں کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ ہی سہارا ہیں، آپ ہی بیواؤں مسکینوں اور محتاجوں اور ملحوفین کی بارگاہ ہیں، سب آپ کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ نہیں چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اپنی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اے اللہ آپ سبحان اور پاک ہیں اور بے عیب ہیں، آپ کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ پروردگار آپ ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، آسانی فرما دیجئے، سہولت فرما دیجئے، دنیا کو بھی آسان کر دیجئے، آخرت کو بھی آسان کر دیجئے۔ یا اللہ یہ جو بندے آپ کے دربار پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ان کی دعاؤں کو سن لیجئے۔ اے اللہ جو کریم کے گھر پہ آ کے پڑ جائے اس کو بھی کبھی محروم کیا جاتا ہے، پروردگار کبھی محروم نہیں کیا جاتا، پروردگار آپ ان کی سن لیجئے۔ اے اللہ اور انہوں نے جو پوری امت کے لیے دعائیں کی اس کو بھی سن لیجئے، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی سن لیجئے۔ یا اللہ یہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، مولا ان فقیروں کا بھی کچھ بھلا کر دیجئے، ان کی مرادیں بھی بھر دیجئے، ان کی چھوڑیاں بھی مرادوں سے بھر دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہم نے جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے، جو مقروض ہے اس کے قرضے کو ادا کر دیجئے، جو بیمار ہے اس کو شفا نصیب فرما دیجئے، اس کے متعلقین میں جو بیمار ہے اس کو شفا نصیب فرما دیجئے، اس کے متعلقین میں جن کا علاج ہونا ہے ان کے علاج میں کامیابی فرما دیجئے، ہر طرح کی عافیت فرمائیے۔ مولا ہمارے بچوں کا بھلا کر دیجئے، ہماری نسل کا بھلا کر دیجئے، ہماری اولاد کا بھلا کر دیجئے۔ اللہ اپنے اپنے وقتوں پر ان کے سارے کام آپ سے اچھے کر دیجئے، ان کی تعلیم کو بھی اچھی کر دیجئے، ان کی تربیت کو اچھی کر دیجئے، ان کی ملازمتوں کو اچھی کر دیجئے، وقتوں پر ان کی شادیاں آپ سے اچھی کر دیجئے، اچھی جگہوں پر ان کو بیاہ دیجئے۔ اے پاک پروردگار جو اولاد ہیں ان کو اولاد دے دیجئے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے گھروں میں دین کے اقدار کو زندہ فرما دیجئے، چھوٹے بڑوں کا ادب اور احترام اور سب کا زندہ فرما دیجئے، پیار و محبت والی فضائیں کام پر قائم فرما دیجئے، ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، جھگڑوں اور انتشار اور فلفشار کو ختم فرما دیجئے، دلوں کو نرم فرما دیجئے، اخلاق کو درست فرما دیجئے، خدمت کا جذبہ ابھار دیجئے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا فوقیت کا معاملہ فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت فرما دیجئے، ہمارے مالوں کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اس کی توفیق نصیب فرمائیے، دین کے کاموں کو آسان فرما دیجئے، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے کاموں کی حفاظت فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس کے انتظام کو آسان فرمائیے، اس کے اخراجات کو آسان فرمائیے، اس کی تعمیرات کو آسان فرما دیجئے، اس کے انتظام کو آسان فرما دیجئے، ہر طرح خیر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے اپنے کرم سے وہ بھی ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ در و بہر میں، خشکی و تری میں اور حرمین میں جو آپ کے محبوب ولی آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اور ہماری دعاؤں میں بھی ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو قبولیت سے سرفراز فرما دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے مانگا ہے ہمارے لیے اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دیجئے، اور جن شروع سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان کو ہمیں ان سب سے ان کو بچا لیجئے، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمۃ اللہ۔ نعمت رضا صاحب کی والدہ بیمار ہیں، انہوں نے بھی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست دی، اللہ کا ان کو شفا دے۔